الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا صدق الله العظيم اور اگر نہ ہوتا تجھ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تو قصد کر ہی چکی تھی ان میں ایک جماعت کے تجھ کو بہکا دیں اور بہکا نہیں سکتے مگر اپنے آپ کو اور تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور اللہ نے اتاری تجھ پر کتاب اور حکمت اور تجھ کو سکھائی وہ باتیں جو تو نہ جانتا تھا اور اللہ کا فضل تجھ پر بہت بڑا ہے کچھ اچھے نہیں ان کے اکثر مشورے مگر جو کوئی کہ کہے صدقہ کرنے کو یا نیک کام کو یا صلح کرانے کو لوگوں میں اور جو کوئی یہ کام کرے اللہ کی خوشی کے لیے تو ہم اس کو دیں گے بڑا ثواب اور جو کوئی مخالفت کرے رسول کی جبکہ کھل چکی اس پر سیدھی راہ اور چلے سب مسلمانوں کے راستہ کے خلاف تو ہم حوالہ کریں گے اس کو وہی طرف جو اس نے اختیار کی اور ڈالیں گے ہم اس کو دوزخ میں اور وہ بہت بری جگہ پہنچا بزرگان محترم اس سے پہلے رکوع میں جو واقعہ اللہ نے بیان کیا اسی کے تعلق سے ان آیات میں بھی بہت سی اہم باتیں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں اور اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو بھی بیان کرتے ہیں جو واقعہ پیش آیا تھا کہ بنو بیرق کے ایک شخص بشر یا بشیر نامی ایک شخص نے چوری کی تھی آٹا اور ہتھیار چھرائے تھے اور اس کو एक यहूदी के घर रख दिया था और यहूदी के सर इल्जाम लगा दिया कि यहूदी ने ही चोरी की थी। तो अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं कि एक जमात आप पर इल्जाम लगाने के लिए मशवरा कर रही थी, यानी आपको बहकाने के लिए। बनू उबैरिक और महल्ला के दूसरे लोग रात में एक घर में जमा हुए और ये मशवरा करने लगे, किसी भी तरह से हमारा आदमी बच जाए और यहूदी पर चोरी का इल्जाम साबित हो जाए। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हम सबको पहुंचकर ये बात कहनी है कि हमारा आदमी चोर नहीं है, उसने चोरी नहीं की, यहूदी ने ही चोरी की है। तो ये लोग गए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कसमें खा खा कर कहने लगे कि हमारे खानदान का आदमी बिश्र ने कोई चोरी नहीं की, हां यहूदी ने चोरी की। गवाही पेश करने लगे तो करीब था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मान जाते और यहूदी का हाथ काट देते, लेकिन अल्लाह ने फजल फरमाया, मेहरबानी की कि यहूदी का हाथ काटे जाने से पहले ही अल्लाह ने आयतें नाजिल फरमा दी और अल्लाह ने हकीकत बयान कर दी कि हकीकत में चोर कौन है। मुनाफिक बिश्र ही चोर है, उसी ने चोरी की, यहूदी चोरी के काम से बरी है और वो अच्छा आदमी है, उसने कोई चोरी नहीं की। तो अल्लाह ने आपको बचा लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहकाने का एक मंसूबा जो उन्होंने बनाया था, उस मंसूबे में वो लोग नाकाम हो गए। आगे अल्लाह फरमाते हैं अगर वो लोग आपके सामने झूठी कसमें खाकर आपको बहका देते, यानी आप फैसला कर देते कि हां यहूदी ने ही चोरी की है और गवाही उधर ही थी, जब भी नुकसान तो आपका होने वाला नहीं, जो बहकाने वाले हैं बिल आखिर नुकसान उन्हीं का होगा, उन्हीं का अंजाम बुरा होगा। अल्लाह ताला ये बात यहां फरमाते हैं। तो ये तीन आयतें हैं, इन तीन आयतों में बहुत अहम अहम मजमून बयान करते हैं। पहली आयत है वलौला फज़लुल्लाहि अलैका व रहमतुह, और अगर आप पर अल्लाह का फजल और उसकी मेहरबानी न होती तो उनमें से एक जमात इरादा कर चुकी थी कि वो आपको बहका दें, यानी आप उनके कहने के मुताबिक फैसला कर दें, यही बहकाना था। तो उनमें से एक जमात बनू उबैरिक और महल्ले वाले इरादा कर चुके थे कि वो आपको बहका दें। उमा युदिल्लून इल्ला अन्फुसहुम, और वो नहीं बहका सकते मगर अपने आप को, यानी बहकाने का वबाल और नुकसान खुद उन लोगों को होगा। आखिरत में अल्लाह के यहां पहुंचेंगे तो वहां तो कोई अल्लाह को बहका नहीं सकता। और दुनिया में भी अगर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तुम्हारी कसमों के मुताबिक फैसला करते, जब भी अल्लाह तबारक व तआला तुम लोगों की हकीकत वाजह कर देते, जैसे अल्लाह ने अब वाजह कर दी और यहूदी का हाथ नहीं कटा और नहीं बहका सकते मगर वो अपने आप को, वमा यदुर्रूनका मिन शय, और वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते और आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इससे मालूम हुआ कि गलत फैसला से अल्लाह ताला अपने नबी की हिफाजत करते हैं। हां ये हो सकता है कि उम्मत में काजी गलत फैसला कर दे, झूठी गवाही से, लोगों के कसमें खाने से, लेकिन नबी गलत फैसला कर दे ऐसा नहीं होता है, खास अल्लाह ताला की हिफाजत होती है। यहीं से उलमा ने यह बात लिखी है कि अगर काजी गलत फैसला करे जबकि फैसला करने में उसने कोई कोताही ना की हो, उसने पूरी तरह से गवाही ली हो, मामला की तहकीक की हो, पूरी तरह से इत्मीनान होने के बाद काजी ने फैसला किया, बाद में मालूम हुआ कि काजी का फैसला गलत था, अब भी अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि काजी को एक सवाब मिलेगा। अगर काजी का फैसला दुरुस्त हो जाए तो उसे दो सवाब मिलेंगे, और अगर किसी वजह से जैसे झूठी कसमें खाई जाएं, झूठी गवाही पेश कर दी जाए, मामला की पूरी तहकीक होने के बावजूद धोखा दे दिया जाए, अब भी काजी को एक सवाब मिलेगा, इसलिए कि काजी पर तो वही नाजिल नहीं हो सकती और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होती थी और अल्लाह तबारक व ताला बता देते थे हक क्या है, गलत क्या है, सब बातें वाजे हो जाती। इसलिए फरमाया ओमा यज़ुर्रूनका मिन शय, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। वो अनज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिक्मा वअल्लमका मा लम तकुन तालम। अब अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं अल्लाह ने आप पर किताब नाजिल की, कुरान करीम नाजिल किया और हिकमत नाजिल की, और वो बातें सिखाई जो आप नहीं जानते थे। यह है अल्लाह के पैगंबर की पैगंबरी, आपकी नबूवत और रिसालत। अल्लाह ने आप पर किताब नाजिल की, कुरान नाजिल किया, लिहाजा हमारे नबी हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नबी हैं कि अल्लाह ने अपनी किताब भी आप पर उतारी और अल्लाह ने आपको सुनाया भी। इसीलिए कुरान करीम अल्लाह का कलाम है और तौरात, जबूर, इंजील और दूसरी किताबें अल्लाह की किताबें हैं, कलाम कोई किताब नहीं। अल्लाह ने किसी को पढ़ा नहीं, हां जिब्राइल ने पढ़ा है, मुमकिन है नबी ने पढ़ा है, लेकिन कुरान करीम को यह शरफ हासिल है कि अल्लाह ने इसको पढ़ा है। इसी वजह से यह कलामुल्लाह भी है और यह किताबुल्लाह भी है। तो फरमाया वो अनज़लल्लाहु अलैकल किताब, और अल्लाह ने आप पर किताब उतारी और हिकमत उतारी, और हिकमत से मुराद हदीस पाक है, सुन्नत रसूल है, दोनों अल्लाह ने नाजिल की। हां एक फर्क है कि
قرآن کریم میں لفظ بھی اللہ نے اتارا، معنی اور مطلب بھی اللہ ہی نے بیان کیا، دونوں اللہ نے بیان کیے، الفاظ بھی اللہ کے، معنی اور مطلب بھی اللہ کے. اور حدیث پاک میں الفاظ اللہ کے نبی کے، معنی اور مفہوم کو اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ڈالتے تھے، آپ اپنے الفاظ میں سناتے تھے. تو بس اتنا ہی فرق ہے قرآن اور حدیث میں. اسی وجہ سے اللہ نے جیسے قرآن کے الفاظ کی حفاظت کی ہے، اس کے معنی کی اور اس کے مطلب کی اور اس کی تشریح کی بھی حفاظت کی ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ہاں ہاں ہم نے ہی ذکر اتارا ہے، یعنی قرآن کریم، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. حفاظت میں الفاظ کی حفاظت بھی، معنی اور مطلب کی حفاظت بھی داخل ہے. اسی وجہ سے الحمدللہ بہت سارے لوگ جو قرآن کے الفاظ میں تبدیلی نہیں کر سکتے، وہ معنی اور مطلب میں تبدیلی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن علماء کھڑے ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں وہ غلط ہیں، صحیح معنی یہ ہے، صحیح مطلب یہ ہے، قرآن کی صحیح تفسیر یہ ہے. جبکہ پچھلی کتابوں کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوا، پچھلی کتابوں میں الفاظ بھی بدل دیے گئے، معنی اور مطلب کو بھی بدل دیا گیا، اس لیے کہ اللہ نے ان کی حفاظت کا وعدہ لیا ہی نہیں تھا اور ان کتابوں کو محفوظ رکھنا بھی نہیں تھا، اس لیے کہ آخری کتاب قرآن مجید اللہ نازل کرنے والے تھے، تو ان کتابوں کو باقی رکھنا اللہ کا مقصد تھا ہی نہیں. لہذا حدیث پاک پوری طرح سے محفوظ ہے، اور جیسے قرآن کریم اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے نازل کیا اور خلفائے راشدین نے قرآن کو جمع کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لغتیں یعنی ساتوں لغات پر قرآن کو جمع کیا، ساتوں لغتوں پر، جتنی زبان پر قرآن نازل ہوا، قرآن سات زبانوں میں نازل ہوا تھا، تو سب کو جمع کر دیا تھا. اور بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے صرف ایک لغت، ایک زبان، قریش کی زبان میں قرآن کو جمع کیا، اور بقیہ اور لغتوں کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے باقی نہیں رکھا. اسی لیے مدرسوں میں تو وہ سب باقی ہیں اور عام جگہوں میں وہ لغتیں باقی نہیں ہیں. جیسے سات قرات ہے اور عشرہ دس طریقے سے پڑھنے کی قرات ہے، سبع عشرہ یا اربعت عشرہ چودہ طریقوں سے پڑھنے کی قرات ہے، تو خاص خاص علماء پڑھتے ہیں، جانتے ہیں. امت تو بس ایک لغت جانتی ہے، یہی اللہ کی حکمت تھی. تو حدیث پوری طرح سے محفوظ ہے، اور حدیث بھی اللہ نے ہی نازل کی ہے، چنانچہ سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَا ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَا. اے پیغمبر، جب ہم پڑھیں تو ہمارے پڑھنے کا فالو کیجئے، پیروی کیجئے، پھر ہمارے ذمے ہی اس کی تشریح ہے. اللہ نے ہی سب تشریح نازل کی آپ کے دل میں. تو جو قرآن اور حدیث میں تفریق کرے، یہ کہے کہ ہم قرآن کو تو مانتے ہیں حدیث کو نہیں مانتے، علماء نے اس کو کافر قرار دیا کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، تقسیم نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ حدیث اور سنت کے بغیر قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے. جیسے نماز کی بات ہے، اللہ نے بس اتنا کہا نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، لیکن نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ اللہ کے نبی نے پڑھ کر دکھائی امت کو. زکوٰۃ دینے کا ذکر ہے، زکوٰۃ کی کوئی تفصیل قرآن میں نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل سے تشریح کی اور قول سے تشریح کی زکوٰۃ کیا ہے، اس کے تعلق سے سب باتیں بتائی. حج کا ذکر ہے، حج کا طریقہ قرآن میں نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا. اسی طرح سے اور سب باتیں ہیں. لہذا قرآن میں اور حدیث میں فرق کرنا اور یہ کہنا کہ ہم قرآن کو تو مانتے ہیں حدیث کو نہیں مانتے، نہ صرف گمراہی ہے بلکہ کفر ہے. تو فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَتَ، اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی، اور وہ باتیں سکھائی جو آپ نہیں جانتے تھے. یعنی نبوت سے پہلے آپ ان باتوں کو جانتے نہیں تھے. 25 پارے میں اللہ نے وضاحت کی مَا كُنْتَ تَدْرِيمَ الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانِ وَلَاكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا. آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، آپ کو نہیں معلوم، ہم نے آپ کو سکھایا. یہاں بھی اللہ وہی کہہ رہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، ہم نے وہ باتیں آپ کو سکھائی جو آپ نہیں جانتے تھے. اور سورہ والضحا میں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اور آپ شریعت سے ناواقف تھے، ہم نے آپ کو واقف کرایا. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے امت کو قرآن بھی دیا اور اپنے نبی کی حدیثیں اور سنت بھی عطا کی. اور حدیثوں کو سمجھنے کے لیے، جسے قرآن کو سمجھنے کے لیے اللہ کے نبی کی حدیث اور سنت ہے، حدیثوں کو سمجھنے کے لیے اللہ کے نبی نے صحابہ کو تعلیم دی، تربیت دی. تو لہذا یہ تین ہیں شریعت، قرآن، حدیث اور حضرات صحابہ کی پوری جماعت. پوری جماعت نے شریعت سکھائی. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے. اور کیوں نہ ہو، اللہ نے آپ کو صرف نبی نہیں بنایا، سید الانبیاء بنایا، خاتم النبیین بنایا. آپ اللہ کے بعد پوری کائنات میں، فرشتوں میں، انسانوں میں، جنات میں، نبیوں میں سب سے افضل آپ ہی ہیں. اسی لئے کسی شاعر نے کہا لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. جیسے آپ کا مقام ہے ویسی تعریف ممکن نہیں ہے، ویسی تعریف ناممکن ہے. بس اتنی سی بات ہے، اللہ کے بعد سب سے معزز اور عظیم ترین شخصیت آپ کی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اور اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے. اور یہاں یہ بات بھی سمجھیں، ہر نبی کا معجزہ رہا ہے. نبی گئے، نبی کے ساتھ معجزہ گیا. کہتے ہیں آج بھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی لاٹھی ہے، لیکن کیا گنجائش ہے کہ سام بن جائے، اژدہا بن جائے؟ اور بھی کئی چیزیں باقی ہیں، لیکن نبی کے ساتھ نبی کا معجزہ گیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ علم تھا، آپ کا معجزہ علم تھا. اور قرآن سراپا علم ہے، اور قرآن آپ 1500 سال پہلے تشریف لے گئے، لیکن آج بھی باقی ہے، انشاءاللہ قیامت تک بلکہ ہمیشہ باقی رہے، اور جنت میں بھی قرآن کی تلاوت ہوگی. اسی لئے کلام اللہ کہا جاتا ہے. آگے فرماتے ہیں لا خیر فی کثیر من نجواہم اب پھر اللہ تعالیٰ اس واقعے کی طرف آتے ہیں کہ انہوں نے رات میں مشورہ کیا اور چھپکے چھپکے میٹنگ کی، اور مشورہ میں میٹنگ میں طے کیا کسی بھی طرح سے اپنے آدمی کو بچاؤ اور یہودی پر الزام لگاؤ اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا راز کھول دیا. تو فرماتے ہیں نجوا سرگوشی، یعنی آہستہ آہستہ کان میں بات کرنا، سرگوش کان میں بات کرنا، خفیہ بات کرنا، چاہے زور سے بات کرے اور بند کمرے میں بات کرے وہ بھی خفیہ بات کرنا ہے، بند کمرے میں بات کرے. تو خفیہ باتوں میں کوئی خیر نہیں ہے، چپکے چپکے جو باتیں کی جائے اور آہستہ آہستہ جو باتیں کی جائے ان باتوں میں کوئی خیر نہیں. ہاں تین باتیں ہیں ان میں خیر ہو سکتی ہے. تو فرماتے ہیں لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کے اکثر مشوروں میں کوئی خیر نہیں، اکثر خفیہ اور چھپے ہوئے مشوروں میں، مگر جو کوئی صدقہ کرنے کا حکم دے او معروف یا کسی نیک کام کرنے کو کہے او اصلاح بین الناس یا لوگوں کے مابین صلح کرانے کو کہے، یعنی خفیہ باتیں ہو رہی ہیں تو عام طور پر خفیہ باتوں میں خیر نہیں. ہاں اگر خفیہ بات ہو رہی ہو اور صدقہ کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہو کہ فلاں جگہ صدقہ دیا جائے، خیرات دی جائے اور زکات دی جائے، جتنے صدقات ہیں صدقہ نافلہ ہو یا صدقہ واجبہ ہو اس کے تعلق سے مشورہ ہو اس میں خیر ہے. او معروف یا کسی بھی نیک کام کرنے کے تعلق سے خفیہ بات کی جائے کہ ایک نیک کام کرنا ہے اور وہ نیک کام لوگوں کے سامنے نہ آئے، یہ اچھی بات ہے، یہ اچھا مشورہ ہے. اور برائی سے روکنا بھی نیک کام ہی ہے، برائی سے روکنے کا مشورہ ہو رہا ہے، خفیہ مشورہ ہو رہا ہے، یہ بھی معروف میں داخل ہے. یا لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو، دو شخصوں کے درمیان، دو جماعتوں کے درمیان صلح کرنے کے لیے خفیہ مشورہ کیا جائے تو یہ مشورہ بھی اچھا ہے. اس کے علاوہ عام طور پر خفیہ باتوں میں کوئی خیر نہیں. وہی بات فرماتے ہیں الا من امر بصدقت، اب جو اس کو مجرم کو چھپانے کا جو مشورہ ہوا اور اس کو بری قرار دیا جائے، اللہ کے نبی اسے بری قرار دے دے اور یہودی کو مجرم ثابت کر دے، کوئی خیر نہیں. تو الا من امر بصدقت، مگر جو حکم دے صدقہ کرنے کا یا کسی نیک کام کا یا لوگوں کے مابین صلح کرانے کا، ان میں واقعتاً خیر ہے. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما، اور جو کوئی یہ کام کرے اللہ کی خوشی اور اللہ کی رضا کے لیے، جو کام اللہ نے بیان کیے اور ان تین کاموں میں پورا دین داخل ہے، صدقہ کرنا وہ بھی معروف میں داخل ہے، لیکن صدقہ کو خاص طور پر واضح کر کے کھول کر اللہ نے بیان کیا کہ مالی صدقہ سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اور لوگوں کے درمیان صلح کرانا یہ بھی معروف میں نیک کاموں میں داخل ہے، لیکن اس کو بھی ہائی لائٹ کر کے بیان کیا تاکہ اس کی اہمیت معلوم ہو، واضح ہو جائے. تو یہ تین باتیں اللہ نے بیان کی اور فرمایا جو کوئی کام کرے صرف اللہ کی رضا کے لیے ہم اس کو اجر عظیم عطا کریں گے، اجر عظیم یعنی ہم اس کو جنت دے دیں گے. اور جنت میں جو جو نعمتیں ہیں اللہ ہی جانتے. حدیث میں ہے ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, نہ آنکھوں نے دیکھا ہے نہ کانوں نے سنا ہے نہ ہی دل میں ان کا خیال گزرا ہے. ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی. وہی فرماتے ہیں یہ سب کام جو کوئی اللہ کی رضا کے لیے کرے ہم اسے اجر عظیم دیں گے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى, آگے اللہ فرماتے ہیں تیسری آیت میں, اور جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرے ہدایت واضح ہونے کے باوجود, من بعد ما تبین له الہدا, یعنی ہدایت واضح نہیں ہوئی ہے اب بھی مخالفت جائز نہیں, لیکن اس کا درجہ ہلکا ہے. ہدایت واضح ہو گئی, اللہ کے رسول برحق ہیں, آپ کا قرآن برحق ہے, آپ کے فرمودات برحق ہیں, سب باتیں واضح ہو گئیں, پھر بھی کوئی رسول کی مخالفت کرے اور مسلمانوں کا جو راستہ ہے اس کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلے, اللہ اسے جہنم میں پہنچا دیں گے. تو دو باتیں بتائی, اللہ کی اطاعت تو کرنی ہی ہے, اور اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت میں ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, اور رسول کی اطاعت کے بغیر اللہ کی اطاعت و فرما برداری ہو نہیں سکتی. اور آگے قید اور لگا دی, ویتبع غیر سبیل المومنین, اہل ایمان کا جو راستہ ہے اس کے علاوہ دوسرے راستے پر چلے. تو یہ دونوں باتیں لازم ہیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت اور جو جماعت ہے المؤمنون کی, اہل ایمان کی جو پوری جماعت ہے, اس سے ہٹ کر کوئی راستہ چلتا ہے تو پھر وہ دائمی جہنمی ہو جائے گا, وہ ہمیشہ کے لیے راستہ سے بھٹک جائے گا. تو دو شرطیں ہیں. اور جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی المؤمنین سے مراد صرف صحابہ تھے, صحابہ تھے اور صحابہ کی پوری جماعت برحق ہے, یہ آیت بتا رہی ہے. غیر سبیل المؤمنین, سبیل المؤمنین اہل ایمان کے راستہ کے علاوہ کسی اور راستہ پر چلے تو وہ کون سا راستہ ہے؟ وہی اہل سنت و جماعت کا راستہ ہے. اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سی حدیثوں میں یہ بات واضح کی. آپ نے فرمایا اتبعوا السواد العظم فإنه من شذ شذ في النار, بڑی جماعت کی پیروی کرو جو الگ ہوگا وہ جہنم میں تنہا جائے گا. فرمایا ید اللہ علی الجماع, اللہ کا ہاتھ یعنی اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہے. فإنه من شذ شذ في النار, جو جماعت سے ہٹے گا جہنم میں جائے گا. ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تاکید فرمائی کہ جماعت کو لازم پکڑو اور جماعت سے مت ہٹو. اور ایک اور حدیث میں فرمایا جو بالشت بھر جماعت سے ہٹے گا وہ ہمیشہ کے لیے گمراہ ہو جائے گا. من فارق الجماعت شبرن, صرف بالشت بھر وہ جماعت سے دور ہوگا تو وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے گا. اس لیے ضروری ہے اہل سنت و جماعت کا دامن لازم پکڑنا. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا بنی اسرائیل میں 72 فرقے, 70 پر 2 فرقے ہوئے اور سب جہنم میں گئے, کوئی نجات نہیں پایا. اور میری امت میں 73-70 پر 3 فرقے ہوں گے، 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا، ایک جماعت جنت میں جائے گی۔ اور صحابہ نے بس یہ پوچھا کہ وہ جو جماعت جنت میں جائے گی کون ہے، بس اس کی پہچان اور علامت بتائیے۔ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ اور ایک حدیث میں فرمایا اصحابی کالنجوم بیئیہم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح سے ہیں، جس ستارہ کو بھی لازم پکڑو گے اس کے پیچھے چلو گے تو منزل مل جائے گی، اور جس صحابی کی انگلی تھام لوگے تو ہدایت ضرور ملے گی۔ بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِحْتَدَيْتُمْ، اسی لیے صحابہ کرام کے بارے میں کوئی غلط بیانی کرنا ایمان کا خطرہ ہے، جائز نہیں ہے۔ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، اور یہ کہنا اللہ کے نبی تو نہایت کامل تھے لیکن فلاں 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 صحابی میں فلاں فلاں غلطی تھی، نعوذ باللہ، شاگرد کی طرف انگلی اٹھانا استاذ کی طرف اٹھانا ہے کہ آپ نے صحیح تربیت نہیں کی، آپ نے ان کو صحیح طریقے سے سمجھایا نہیں، نعوذ باللہ۔ جبکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود سند دے رہے ہیں میرے صحابہ ستاروں کی طرح سے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں وہ علامات و بن نجم یہتدون ہم یہتدون، کہ پچھلے دور میں جو کشتیاں چلتی تھیں، ہوائی جہاز تو نہیں ایجاد ہے لیکن کشتیاں تو عرصہ دراز سے چلتی ہیں، ہزاروں سال سے چلتی ہیں، تو راستہ کیسے معلوم ہوتا تھا؟ ستاروں کو دیکھ کر راستہ معلوم کرتے تھے اور منزل پر پہنچتے تھے۔ وہ علامات و بن نجم ہم یہتدون، تو جیسے گمراہی اور تاریکی میں سمندر میں ستارے سے راستہ ملتا ہے، ایسے ہی میرے صحابہ سے ہی راستہ ملے گا اور منزل ملے گی۔ اور بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سی باتیں بتائی، اور اتنی بات تو کیا کافی نہیں ہے، قرآن کریم میں ایک نہیں 10 سے زائد جگہوں میں کہا رضی اللہ عنہم و رضو عن، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اور کیا چاہیے، رضا مندی کا پروانہ سنا دیا۔ تو اسی وجہ سے امام شافعی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ پوری جماعت جس کو اجماع کہا جاتا ہے، پوری جماعت اجماع یعنی صحابہ جس پر جمع ہو جائیں، یا صحابہ کے بعد تابعین جس بات پر جمع ہو جائیں، تبع تابعین جمع ہو جائیں، یا آج جس بات پر علماء جمع ہو جائیں، یا اکثر لوگ جمع ہو جائیں، وہی برحق ہے، وہی برحق ہے، اس کے خلاف غلط ہے، وہ راستہ سے ہٹانے والی چیز ہے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا اجماع یعنی پوری جماعت برحق ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ نے 3 دن تک قرآن کی تلاوت کی، صبح میں 3 مرتبہ قرآن کو پورا کیا اور رات میں 3 مرتبہ قرآن کو پورا کیا، تو صبح میں 3 شام میں 3 اور 3 دن 9 مرتبہ اور دونوں 18 مرتبہ پورا قرآن کریم پڑھا۔ پورا قرآن کریم پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا میرے دل میں اللہ نے واضح کر دیا یہی آیت دلیل ہے، پوری جماعت برحق ہے، پوری جماعت جس پر جمع ہو جائے بشرطے کہ اولو الالباب ہوں، بے وقوفوں کا اجتماع مطلوب نہیں، وہ مراد نہیں، غلط لوگ جمع ہو جائیں تو وہ مراد نہیں، اہل عقل اہل ہدایت جمع ہو جائیں کسی بات پر، وہی دلیل ہے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ نے یہ آیت پڑھی، قرآن سے پوری جماعت کا حق ہونا ثابت ہو گیا، پھر یہ آیت امام شافعی نے علماء کے سامنے پڑھی تو سب نے کہا اس سے زبردست کوئی دلیل نہیں ہو سکتی. تو فرمایا وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو کوئی رسول کی مخالفت کرے، من بعد ما تبین له الہدا، اس پر ہدایت واضح ہونے کے بعد اور اہل ایمان کے راستہ کے علاوہ کسی اور راستہ کی پیروی کرے، نولہی ما تولا، جہاں سے وہ مڑا ہم مڑنے دیں گے، یعنی بھٹک گیا ہم بھٹکنے دیں گے، وہ نسلی جہنم، اور اس کو جہنم میں پہنچا دیں گے. اسی وجہ سے علماء امت نے کہا ہے 20 رکعت تراویح پر پوری جماعت کا اتفاق ہو گیا، پوری جماعت کا، کچھ لوگ ہٹے، اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے 20 رکعت تراویح شروع کرائی، ایک صحابی نے بھی اختلاف نہیں کیا، اور یہی بات پوری طرح سے چلی آ رہی تھی امت میں. اب یہ چند سالوں سے لوگ منتشر ہو رہے ہیں، 8 رکعت تراویح پر جا رہے ہیں، جبکہ 8 رکعت نماز تہجد ہے، 20 رکعت نماز تراویح ہے، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اس لیے دونوں کو ملا دینا بڑی غلطی ہے. تو یہ بھی جماعت صحابہ سے، جماعت المومنین سے ہٹنا ہے. جمعہ کے دن جو پہلی اذان ہے حضرت عثمان نے شروع کرائی، پہلے ایک ہی اذان ہوتی تھی ممبر کے پاس، اور پورے صحابہ متفق ہو گئے، کسی ایک نے بھی اعتراض نہیں کیا. اب یہ امت کا متفق علیہ مسئلہ ہو گیا، اب کوئی اس سے ہٹتا ہے وہ جہنم میں جائے گا، سیدھے راستے سے ہٹ جائے گا. ایسی دسیوں مثالیں ہیں، جیسے قرآن کریم اگر کوئی کہے اللہ کے نبی کی بات ہی لیں گے، تو اللہ کے نبی کے زمانے میں قرآن کریم 7 لغتوں میں لکھا ہوا تھا، اور حضرت عثمان رضی، حضرت ابو بکر نے بھی 7 لغات پر، 7 زبانوں پر ہی قرآن جمع کیا. حضرت عثمان نے صرف لغت قریش پر قرآن جمع کیا، آج سب کے پاس ہی قرآن ہے، یہی ایک قرآن ہے. تو پوری امت مان رہی ہے، دلیل نہیں پوچھیں گے، اس لیے کہ اگر 2-4 آدمی آ کر کہیں ہم نے چاند دیکھا ہے تو اطمینان نہیں ہوگا. اگر 50, 100, 200 آدمی کہتے ہوئے آئے کہ چاند نظر آ گیا، تو آدمی نہ پلٹ کر دیکھتا ہے نہ کسی سے پوچھتا ہے، اس لیے کہ ان سب کا جھوٹ پر متفق ہونا ناممکن ہے. کہ 100, 50, 100, 200, 300 آدمی کہیں تو جھوٹ پر سب جمع ہو جائیں گے، ناممکن ہے. ایسے ہی یہ پوری جماعت نعوذ باللہ کیا جھوٹ پر جمع ہو گئی. اس لیے قرآن کریم حضرت عثمان نے قریش کی زبان پر جمع کیا، پوری امت کے پاس یہی قرآن ہے اور یہی قرآن پڑھا جاتا ہے، اس لیے اب اس سے ہٹنا بڑی گمراہی ہے. تو فرمایا نولہی ما تولا، جہاں سے وہ مڑا ہم اس کو موڑ دیں گے، ونسلہی جہنم، اور اس کو جہنم میں پہنچائیں گے، وساعت مصیرا، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے.
الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم ودمر ديارهم وزلزل أقدامهم. اللهم أنزل علينا